السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طہارت کے مسائل آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 42 جنابت کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہمارے اس ٹاپک کی شروعات کرنے سے پہلے آج میں چاہوں گی کہ ایک حدیث آپ سے شیئر کروں جو علم اور ایک مومن کی صفت کے بارے میں بتائی جاتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ترمذی کی حدیث ہے اور حسن کا درجہ رکھتی ہے. وعن ابی سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن یشبع مومن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ. رواہ الترمذی حدیث حسن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن نیکی کے کاموں سے علم سے اسے بوریت نہیں ہوتی, وہ سیر نہیں ہوتا بلکہ مزید اس کا شوق اس کی لگن اس کا ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے نیکی کے کاموں کے لیے. نیکیوں کا وہ حریص ہوتا ہے, علم حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے, کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا, اس کا دل علم حاصل کرنے سے نہیں بھرتا بلکہ وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے. اور نیکی کے دروازے کھلتے ہی ہیں علم حاصل کرنے سے. تو مومن نیکی کا بھی حریص ہوتا ہے کیونکہ علم کے ذریعے سے اس کو پتہ چلے گا کہ نیکی کے راستے کون کون سے ہیں, اور پھر مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا بھی جاتا ہے لیکن اس سے اکتاتا نہیں ہے. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم منزل نہیں ہے بلکہ علم منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ علم اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اسی علم کی وجہ سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. تو علم حاصل کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اور اسے آگے تک پہنچانا اور اس پر برقرار رہنا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس پر مداومت ہو, یعنی ہمیشہ کی ہو, ہمیشہ کیا جاتا ہو. یہ نہیں کہ انسان جوش میں آ کر کبھی بہت سارے نیک کام کر لے اور کبھی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں. بعض اوقات شوق ولولہ جذبہ اتنا بڑھتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ بس مجھے تو اب یہ دین کا علم ہی حاصل کرنا ہے, لیکن بس علم حاصل کرتا ہے تھوڑے دن کے بعد پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں بس اب بہت ہم اکتا گئے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا ہے. تو مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا چلا جاتا ہے, وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے, وہ کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا شوقین ہوتا ہے, نیکی کا حریص ہوتا ہے, نیکی کے کام سے اس کی طبیعت اکتاتی نہیں سیر نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. تو آپ خود دیکھیں کہ جو طہارت کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں دراصل یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں, ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ان مسائل کو جاننا چاہتے ہیں یا حل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. اور اگر ہم نے ان مسائل کو نہیں جانا تو یقین جانیے کہ اسی پر ہماری عبادت ڈپینڈ ہے, کیونکہ اگر ہم پاک ہوں گے مطہر ہوں گے تو ہی ہماری عبادت قبول ہوں گی, اور اگر ہم پاک ہی نہیں ہوں گے, ہمارا وضو درست نہیں ہوگا, ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا, تو آپ مجھے بتائیے کہ عبادات قبول ہو سکتی ہے کیوں؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز انسان کی قبول ہی اس وقت ہوگی جب وہ پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتا, اور حرام مال سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں فرماتا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو. تو لہٰذا علم دراصل جنت کے دروازے کھولتا ہے ہمارے لیے. اس لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لا علم ہیں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین یعلمون والذین لا یعلمون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں میں بہت فرق ہے. تو جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں اور دین کی باتیں، مسائل جاننا چاہتے ہیں تاکہ پاک رہ سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اس پر عمل کر سکیں، تو وہی لوگ پھر جنت تک پہنچ پاتے ہیں. کیونکہ کہا گیا کہ مومن کبھی بھی نیکی سے، بھلائی سے سیر نہیں ہوتی اس کی طبیعت، یہاں تک کہ وہ جنت کو پا لیتا ہے. تو علم حاصل کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے ہمیں. اور ابھی تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے صرف سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی ہے، ابھی تو پورا سمندر باقی ہے. کسی محدث کے بارے میں آتا ہے، یہ جو محدثین کی ہسٹری ہے آپ ضرور کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو کسی محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا اور وہ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آس پاس بڑے علماء کرام موجود تھے ان کی عیادت کے لیے، کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا. جب ان کو ہوش آیا تھوڑی دیر کے لیے، تو جیسے ہی ان کو ہوش آیا، انہوں نے ہوش آتے ہی جب نظر پڑی ان کی کسی پر جو کہ خود بھی ایک عالم تھے، تو ان سے فوراً ایک مسئلے کا حل پوچھا. آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بیمار ہیں اور قبر میں آپ کے پاؤں ہیں، اور ایسے وقت بھی آپ کو مسئلے مسائل کی سوجھ رہی ہے، یعنی آپ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ کیوں، موت کا کیا بھروسہ، موت مجھے بھی آ جائے، میں کیوں نہ، اگر میرے پاس وقت ہے تو جو ایک مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا میں اسے معلوم کر کے کیوں نہ جاؤں، ہو سکتا ہے اسی سے درجات بلند ہو جائیں. تو کیوں کہا گیا کہ علم کو آپ کو مرنے تک علم حاصل کرتے رہنا ہے، اور مومن کی طبیعت کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوتی ہے. تو جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہاں بیٹھ کر جو ہم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنا دے ہمارے علم کے سیکھنے اور سکھانے کو، اور ہماری طبیعت اس سے کبھی بھی سیر نہ ہو، اس انتظار میں نہ رہیں کہ اچھا یہ کورس ختم ہو گیا، یہ کتاب ختم ہو گئی تو بس اب ہم گھر بیٹھ جائیں گے. نہیں، کوئی بات نہیں، گھر بیٹھے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کلاس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کو گھر میں نہیں میسر آ سکتا. اس لیے محدثین کرام کے یہاں پر یہ ٹرم موجود تھی کہ جس نے سفر نہیں کیا اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. تو گھر سے نکل کر سفر نہیں کریں گے تب تک کہ وہ بات نہیں آ سکتی. ہاں، لیکن جن کی مجبوری ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مجبوری جن کے پاس نہیں ہے، وہ ضرور اس کلاس کے ماحول کو محسوس کریں اور پھر علم کو سیکھیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنابت کے مسائل، اور ہم یہ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اور سکھائے ہیں. اور یقین جانیے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عام خطبوں میں یہ مسائل بیان نہیں کیے، بلکہ اکثر 99% ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آتے یا صحابیات آتی، اللہ کے رسول سے ان کو درپیش آنے والے مسائل پوچھا کرتی جو ان کو خود پیش آتے تھے. جب یہ مسائل پوچھے جاتے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. تو لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، اور یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور ان کے زندگی کے حالات کو محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات کو بھی محفوظ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اسی بنا پر تو پھر ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ تو قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وہاں پر تو غسل کا ذکر آتا ہے، وضو کا ذکر ہے، لیکن صرف وضو کے بارے میں آتا ہے کہ تم منہ ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو ٹخنوں تک اور مسح کر لو. تو اس میں یہ نہیں بتایا کہ ہم کریں گے کیسا، کر کے کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے لیے ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے جب وہ بالغ ہو جائے تو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسی پر یا انہی مسائل پر اس کی پوری عبادت کا دار و مدار ہے کہ وہ اگر پاک ہوگا، پاک و صاف ہوگا، طاہر ہوگا تو عبادت اس کی قبول ہوگی، ورنہ عبادت ہی کا خطرہ ہے کہ جو کچھ عبادت وہ کر رہا ہے اگر اس کو غسل ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جنابت جنب سے نکلا ہے، جیم نون با جنب، اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، صاحب بالجنب، جو اجنبی ہمسایہ، پڑوسی، جو مسافر ہوتا ہے راستے میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، پہلو کو بھی کہتے ہیں، اجنبی کو بھی کہا جاتا ہے. اور جنبہ کے معنی ہوتے ہیں ناپاک ہونا، اور جنابہ ہو سکتا ہے اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ پاک کا الٹ ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں انسان پاک ہونے سے اجنبی ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو جنابت مطلب احتلام یا جمع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کارڈز میں یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہیں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں کہ احتلام یا جمع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ اور احتلام حلمہ حلامیم سے نکلا ہے، ویٹ ڈریمس جس کو ہم کہیں گے کہ رات میں انسان سوئے اور جب صبح وہ جاگے تو اس کو گیلاپن محسوس ہو، کوئی چیز ڈسچارج ہوئی ہو اس کی، تو اس بنا پر اور شوہر اور بیوی کے مل جانے پر اس صورت میں جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ متفقہ ہے، یعنی اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شوہر اور بیوی کی اگر شرمگاہ مل جائے تو اس صورت میں غسل دونوں پر واجب ہو جائے گا۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام کی صورت میں بھی غسل ضروری ہے۔ مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ مزی آپ کے کارڈ میں دیا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ منی الگ ہوتا ہے، مزی الگ ہوتا ہے، ابھی آگے کی حدیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت رجلا مزاء فکنت استحیی ان اسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسأله فقال یغسل ذکرہ ویتودع رواہ مسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں، چنانچہ مقداد بن اسود نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا علی کو چاہیے کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مزی کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سے بیوی سے صحبت کرنے سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہر موقع پر ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اور اللہ کا ذکر ضروری ہے تاکہ انسان گناہوں سے، بے حیائی، بے شرمی سے بچ جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہے اسی سے ملتی جلتی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی کہ جب انہیں حضرت مریم پیدا ہوئیں تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی ذریت کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اگر یہ دعا کریں گے، یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو کتنا بہترین نسخہ ہمیں بتا دیا گیا ہے نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شیطان اس کے شر سے محفوظ رہے، اور آج سب سے بڑا خطرہ یقین جانیے وہی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ تو انٹرنیٹ ہے آج موجود، تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے انہی دعاؤں کی وجہ سے، بلکہ یقینی بات ہے کہ انہی دعاؤں کی وجہ سے ہماری اولاد ہر قسم کی بے حیائی سے اور اس طرح کے کاموں سے محفوظ رہے۔ دو دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کے معنی اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے۔ مستحب ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو چیز پسندیدہ ہے اور اگر نہیں کیا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ جو کام پسندیدہ ہو، جس کو پسند کیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اسے مستحب کہتے ہیں۔ استحباب، استحبہ سے ہے، یہ حب سے نکلا ہے، جو پسندیدہ ہے کام۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتودع، رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ غسل کرنا چاہے، صحبت، تو پہلے وضو کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوبارہ سے حدیث کو دیکھ لیجئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کو پسندیدہ کہا گیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے، یعنی ایک بار کسی نے کوئی اپنی بیوی کے پاس گیا، اب اسے دوبارہ حاجت محسوس ہوتی ہے، تو اس صورت میں مستحب عمل کیا ہوگا، پسندیدہ عمل کیا ہوگا، کہ وہ وضو کر لے اٹھ کر اور پھر دوبارہ صحبت کرے۔ لیکن اگر نہیں کیا ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ یہ غسل کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، آگے ہم طریقہ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مسئلہ بتایا گیا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پر تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ حالت جنابت میں ہے اگر تو یہ نہ کرو، کھاؤ پیو نہ، ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے تعلق سے ایسی ایسی احادیث گھڑ لی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین بدعا دیتی ہے جنبی کو، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حالت جنابت میں عورت یا ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ بیچاری کئی عورتیں ہیں جو نہیں جلدی غسل کر سکتی، حالانکہ جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ رات ہی میں غسل کر لیا جائے۔ اگر رات میں کرنا ممکن نہ ہو تو فجر سے پہلے تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ آپ خود بتائیے، اگر فجر سے پہلے نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمارے یہاں پر تو ایک کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہمارے کہ 90% خواتین آرام سے صبح اٹھتی ہیں، اپنا تمام کام نپٹاتی ہیں، ناشتہ کھانا سب کچھ، ظہر سے تھوڑا پہلے پہلے غسل کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ گھروں میں اتنی سختیاں ہوتی ہیں کہ بچوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے نہ نہاؤ، تو سب کے باہر جانے کا انتظار کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر غسل کیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے توہم پرستی کی بنا پر کہ جب تک تم حالت جنابت میں ہو کچھ کھا پی نہیں سکتی، تو یہ سب زبردستی کی پابندیاں ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ایک ماں اپنے بچے کو کب تک دودھ نہ پلائے، آپ بتائیے، چھوٹا بچہ بھی ہے اور اس کو جنابت کی حالت پیش آ گئی ہے، اب کیا وہ اسی وقت اٹھ کر بچہ رو رہا ہے کہے کہ اچھا بیٹا خاموش بیٹھو، ابھی میں غسل کر کے آتی ہوں پھر تمہیں دودھ پلاؤں گی، بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، رو رہا ہو؟ تو اسلام ایسی بے جا سختیاں اور پابندیاں انسان پر ڈالتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین سب سے زیادہ، یعنی ایک تو لاجک کے حساب سے آپ دیکھ لیں، آسانی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، انسان کے فطری خواہشات کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، سب سے پرفیکٹ دین ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی شریعت، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین ہم کو بتا دیا، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بھی ہم کو بتا دیا۔ اب اگر کوئی اس میں سے زبردستی کا اضافہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو یہ تو ہماری اپنی کمی اور کوتاہی ہے، ہمارے علم کی ہماری نادانی کی بنا پر، ہماری لا علمی کی بنا پر۔ تو صحیح مسئلہ اگر ہم کو معلوم ہو تو یہ جو بے جا پابندیاں، بے جا رسم و رواج کی بیڑیاں، یا بے جا توہم پرستی کی جو بیڑیاں ہیں، یا توق ہے جو ہم نے اپنے گلوں میں اور پیروں میں ڈال رکھے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ یقین جانیے دین بہت آسان ہے، بہت آسان۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اب آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ اس کے پیچھے مت دوڑو، مت مارو، اسے چھوڑ دو، اس کو تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اتنی تو آسانیاں ہیں ہمارے یہاں دین میں، لیکن ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو جنبی اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی لیتودع منہا او یغتسل فقالت لہو یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء لا یجنب۔ رواہ احمد و ابو داود و نسائی و ترمزی، حاضر حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو وہ بولیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب سے یا میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا۔ یہ احمد، ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا؟ آپ نے دیکھا کتنی آسانی ہے۔ وہ ام المومنین نے بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس پانی سے مت کریے وضو یا غسل، اس پانی سے میں نے ابھی غسل کیا ہے، حالت جنابت میں میں تھی۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا۔ تو حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا سب جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینہ وہو جنوب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال این کنت یا ابا ہریرہ؟ قال کنت جنوبا فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارہ۔ قال سبحان اللہ ان المومن لا ینجس۔ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ بات چیت کرنا، مصافحہ کرنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب جائز ہے حالت جنابت میں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جسے منع کیا گیا۔ آگے وہ آ رہی ہیں، ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں پر ایسے آسانی سے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر تو اس کے تعلق سے اتنی باتیں، ایسی توہم پرستی اور ایسے واقعات مشہور ہیں کہ اس کو بہت ہی کراہت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ رکھ دی ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اس معاملے میں۔ نہ ہم رہبانیت اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی بالکل مادر پدر آزاد ہو سکتے ہیں، جیسے مغربی معاشرہ ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے غسل کا۔ کسی بھی حالت میں مرد یا عورت ہوتے ہیں وہ اس کو برا نہیں سمجھتے کہ وہ حالت جنابت میں کہیں گھومیں پھریں، جائیں آئیں، غسل کا کوئی تصور ہی وہاں نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں بھی وہاں پر عام ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بہت ساری بہت ہی اچھی ایسی باتیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے، اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ تو اس ابو ہریرہ والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جنبی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے، اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، وہ کھا پی سکتا ہے، وہ مجلس میں بیٹھ سکتا ہے کسی کے پاس، مطلب جان بوجھ کر نہیں۔ اب مجبوری میں کبھی ہو سکتا ہے بعض اوقات غسل کرنے کا موقع نہ ملا، کوئی گھر میں آ جائے سلام کرے، تو کیا اب آپ سلام کا جواب ہی نہیں دیں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اور کہیں کہ ٹھہرے اچھا رکیے ابھی سلام مت کریے مجھے، میں ذرا غسل کر کے آتی ہوں، ایسا تو نہیں کہیں گی نا آپ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ اب دیکھیں افضل کی بات کی گئی ہے، فرض یا واجب نہیں قرار دیا گیا۔ تو جس کو آسانی ہو بہتر ہے کہ وہ وضو کر لے حالت جنابت میں اگر کچھ کھانے پینا ہے، ادروائز صرف وہ ہاتھ دھو کر بھی کچھ کھا پی لے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جگہ کہیں کتاب الطہارہ پڑھائی جا رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ آپس میں ایسی کسی مجلس میں مل کر بیٹھے، 10-12 خواتین تھیں۔ اب ایک خاتون کہنے لگی، جب یہ بات چلنے لگی کسی نے کہا کہ حالت جنابت میں دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو ایک خاتون جو وہاں بیٹھی تھی انہوں نے بہت ہی زیادہ پرزور مخالفت کی اس کی کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل ممنوع ہے، منع ہے، حالت جنابت میں عورت بچے کو دودھ پلا ہی نہیں سکتی ہے۔ اب باقی کے 10 لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک الگ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے، میں نے خود سنا ہے کہ حالت جنابت میں دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، بس سنی سنائی بات کہہ دی۔ اب اس مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سب پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ان کی بات بھی درست ہو۔ تو آپ دیکھیں بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پر زیادہ تر ڈپینڈ کس پہ کیا جاتا ہے؟ عام لوگوں پر، یعنی سنی سنائی باتوں پر ڈپینڈ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تحقیق سے، دلیل سے یا عینی مشاہدے سے کوئی بات نہیں کہی جاتی، یہ فلاں نے کہا، انہوں نے کہا تھا، تو ہم قالو کی بات زیادہ سنتے ہیں اور قل کی بات نہیں سنتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ قل، کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم رسول کی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اتنا آسان دین تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو مشکل ضرور ہے اس میں۔ اگر دین اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر کوئی پیروی کرتا، تو دین واقعی میں آسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی عجیب سی ان یوزول سی چیز نہ کریں گے آپ دیندار نہیں کہلا سکتے، یا آپ کو کوئی مسئلے کا حل جاننا ہے تو آپ کو ضرور ہی کوئی ایسا حل کوئی بتائے کہ جو بالکل ہی انسانوں کے کرنے کے برابر ہی نہ ہو، کوئی انسان اس کو نہ کر سکتا ہو۔ کوئی آتا ہے، ایک خاتون آتی ہیں کہتی ہیں کہ باجی مجھ سے فلاں فلاں یہ کام سرزد ہو گیا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرا یہ کام، جو میری غلطی ہے، معاف ہو جائے، درگزر ہو جائے۔ اب آپ اگر اسے کہتی ہیں کہ بی بی استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا تمہیں، وہ کہتی ہیں نہیں باجی یہ تو بہت آسان بات ہے، یہ آپ نے کیا کہا، یہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں، اب مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے، ایسا نسخہ بتائیے جس سے فوراً گناہ معاف ہو جائے۔ آپ پھر یہی کہتی ہیں کہ بھائی پلیز تم استغفار کر لو، لیکن وہ سامنے والی اس بات پر مصر ہیں، وہ مانتی نہیں ہے کہ اتنا آسان نسخہ بتا رہی ہیں آپ، اس سے بھلا کیا معاف ہوگا۔ ہاں اگر آپ اس سے کہتی کہ اچھا بھائی جاؤ اور الٹا ہو کر 10 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو، یا سر کے بل الٹا بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھو، یا پھر بند کمرے میں اندھیرا کر کے 10 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو اور کسی پر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، کسی انسان کی، تو تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ تو تب وہ کہیں گے ہاں باجی آپ نے یہ تو بہت اچھا وظیفہ بتایا، میں ضرور ایسا کروں گی، اس سے ضرور معاف ہو جائے گا میرا گناہ۔ تو ہم سادگی سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہتے، ہم کو جو اتنی ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ہمارے معاشرے میں ہمیں بنا دیا گیا ایسا، ہمارے معاشرے نے ہمیں ایسا کر دیا، ہمارے ماحول نے ہم کو ایسا بنا دیا کہ کوئی آسان بات آتی ہے ہم کہتے ہیں لو یہ کیا کوئی آسان سی بات آ گئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل آپ کو ریاضت مشقت کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہر کوئی اس راستے پر چل سکے۔ اس میں آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی لمبی سورت شروع کروں نماز میں، لیکن مجھے اسی دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے رسول تھے نا ہمارے، کتنا ہم کو جاننے والے، ایک ماں کے دل کے درد کو محسوس کرنے والے، سب کی تکلیف کا خیال کرنے والے، کہ بوڑھوں کو مشقت نہ ہو جائے، ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ عشاء کی نماز میں بہت لمبی سورت پڑھاتے تھے۔ کوئی دوسرے صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، سوری، وہ صحابی کی نماز کے دوران ایک صحابی نے غصے سے وہ گھر چلے گئے اور گھر جا کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے شکایت کی ان کی کہ فلاں صحابی تو بجماعت نماز نہیں پڑھتے، گھر چلے گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں کیا کروں، میں مزدور آدمی ہوں، میں صبح سویرے سے جاتا ہوں کام پر اور کام کر کے تھک تھکا کر آتا ہوں تو میں بہت تھک جاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر جاؤں، جلد آرام کروں، کیونکہ میں صبح سے جاگا ہوا ہوتا ہوں۔ اب یہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اتنی لمبی نماز کے لیے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے اس بات پر۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا یہ، غالباً اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو، تم لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ تو ہمارے یہاں پر زبردستی کے بیجا پابندیاں آج ہم نے لگا لی ہیں کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ سورہ انعام پڑھیں گی نا تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ نے توہم پرستی کی بنا پر کتنی پیچیدہ گتھیاں اپنے لیے، ان گتھیوں میں وہ الجھ گئے تھے، جو سلجھانا بھی چاہے تو وہ سلجھ ہی نہ سکیں، اور انہوں نے مشکل میں ڈال دیا تھا اپنے آپ کو بیجا رسم و رواج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہمارا یہ رسول جو آیا ہے، ہم نے یہ رسول جو بھیجا ہے، یہ تم نے جو توق اور جو بیڑیاں تم نے اپنے گلوں میں اور پیروں میں ڈالنی ہے رسم و رواج کی، یہ انہیں کھولنے آیا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے رسول۔ اللہ کے رسول نے کتنی آسانی پیدا کر دی ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل یدی، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر جو احادیث آپ کے گھریلو معاملات سے ہیں یا آپ کی پرسنل لائف سے ہے، یہ احادیث کس نے بیان کی ہم سے بتائیے؟ امہات المومنین نے بیان کی نا۔ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ کے رسول کو اتنی شادیوں کی اجازت دی؟ اگر ایک ہی بیوی ہوتی تو اتنی ساری باتیں وہ اللہ کے رسول کی یاد نہیں رکھ سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی پرسنل ذاتی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ازواج مطہرات سے کام لیا، اور یہ ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذاتی زندگی کو، جو پرسنل لائف تھی، جو بیڈ رومز کے واقعات تھے، حالانکہ کھولنے نہیں چاہیے کسی کے سامنے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل بنایا تو آپ کے حالات جاننا ضروری تھا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ امہات المومنین، ان کے پاس تبع تابعین، تابعین، محدثین اکرام دور دراز کے علاقوں سے آتے مسائل جاننے کے لیے۔ ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کی فقیہ کہلاتی تھیں، ماشاءاللہ، مسائل بتانے میں، مسائل کا حل پیش کرنے میں یہ ماسٹر مانی جاتی تھیں۔ اور یہ واقعہ تو باہر والے نہیں بتا سکتے تھے، کوئی کتنے بھی بڑے صحابی ہو، فوراً تو وہ حل پیش نہیں کر سکتے تھے، جب اللہ کے رسول کے واقعات موجود تھے تو پھر انہی سے رہنمائی حاصل کی گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام تودا ودوا للصلاۃ، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، آپ دیکھیں یہ واجب نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کرے کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے تو اسی سے لگ کر مسجد نبوی تھی، بعض اوقات تو ہو سکتا ہے اسی سے گزرنا ہوتا۔ سیرت کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے دروازے کئی صحابہ کرام کے گھروں میں کھلتے تھے، اتنا آپ آس پاس لگ لگ کر گھر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ ان کے بہت احسانات تھے دین اسلام پر بھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو اس زمانے میں گھر لگ کر تھے، اب تو خیر جدا جدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بتا نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کوئی مسجد کے مؤذن ہو، امام ہو، یا مسجد کی رکھوالی کرنے والے کوئی لوگ ہوں۔ اب اگر فجر میں کوئی مؤذن آ کر اذان دیتا ہے اور جو مسجد کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو اس کے سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں کوئی مسجد کے، تو اب ان کو دروازہ کھولنا ہے مسجد کا، فجر سے پہلے دروازہ ان کو کھول دینا ہوگا، اور ہو سکتا وہ اس وقت کوئی حالت جنابت میں ہو، غسل کرنے میں دیری ہو گئی ہو، تب کیا کرے، کیا جائیں نہ مسجد میں، مسجد لاک رہے؟ تو اس صورت میں مسجد کا دروازہ جا کر کھولا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کتنی ہر جگہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہاں ٹھہرے نہ جنبی، بیٹھے نہ، لیکن اگر گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دروازہ ہی مسجد کے صحن میں سے ہو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے، تو پھر وہ گزر سکتا ہے لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی صبح شام کے اذکار ہیں، آپ استغفار کر سکتی ہیں، یا کوئی اور بھی ذکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں کیسے ملتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو کیسے؟ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے سوتے وقت کوئی رات کے اذکار کرنا بھول گیا ہو، جو رات میں سونے کے لیے دعائیں ہیں وہ پڑھنا بھول گیا ہو، اب رات کے ذکر میں آیت الکرسی بھی آتی ہے، یا تینوں قل بھی آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ملا کر تینوں قل پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے اور پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اب اتفاقاً کوئی شخص سونے کے لیے لیٹا ہو اور اس کی نیند لگ گئی ہو اور حالت جنابت پیش آ گئی ہو، اب اس صورت میں وہ کیا کرے، وہ رات کے اذکار پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس صورت میں وہ ذکر کر سکتا ہے، سونے کے اذکار کر سکتا ہے، اور مجبوری میں پھر اگر چاہے تو وہ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حالت جنابت میں قرآن پڑھنا منع ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ جمہور مسلک، جمہور علماء کا خیال ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے۔ اتفاقاً اگر کبھی رہ گیا ہو تو آپ پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ اب پلیز ایسا نہ ہو کہ یہی والی میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کوئی اس کو اتنا پیش کرے اور اس کے خلاف فتویٰ دے دے۔ آپ دیکھیں کہ میں بھی فی الحال اسٹوڈنٹ ہی ہوں، طالب علم ہوں، میں کوئی فائنل مسئلہ نہیں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو فقہ ہوتی ہے اس میں بہت گنجائش ہے، اگر آپ چاروں مذاہب کو دیکھیں گی تو ہر امام نے اپنا ایک الگ مسئلے کا حل پیش کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شروع کی ہی کلاس میں کہ فقہ کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مسئلے کا حل کوئی کچھ بتاتا ہو لیکن دوسرا اس مسئلے کا حل کچھ اور بتائے، تو اس میں جس میں گنجائش نکل سکتی ہے اس میں دونوں مسائل کے حل جائز ہوں گے، دونوں اپنی جگہ درست ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی ایک کی اگر غلطی ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، یہ میں اپنی ذاتی رائے سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے ایک فائنل بات کی جا رہی ہے، جس میں فقہ السنہ، فقہ الحدیث، خود یہ کتاب اور بھی دوسری بہت ساری فقہ کی کتابیں موجود ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے یہ بات کی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہاں کوئی غلطی لگتی ہے تو آپ جس بات کو درست سمجھتی ہیں اس میں کرنے کی آزادی ہے آپ کو۔ تو یہ جو بات کی گئی کہ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ذکر میں قرآن کی آیتیں بھی آ جاتی ہیں، تو لیکن قرآن کی آیتیں پڑھنے کو علماء کرام منع کرتے ہیں، حالت جنابت میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو صبح شام کے اذکار اگر آپ پڑھنا چاہیں، آپ کی زبان رک ہی نہیں رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بعض اوقات آپ کو اتنا اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ کوئی سورہ آپ کو اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا یاد ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ بار بار آپ کی زبان پر آتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی چاہتے ہیں تب بھی وہی سورہ آپ کی زبان پر آتا ہے، تو بھلا آپ کیا کریں گے؟ تب اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے جو زبان پر آ ہی جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا، کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں یعنی واش روم میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان پر اس قدر اللہ کا ذکر رہتا کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول ہی نہیں کر پاتے تھے، وہ واش روم بھی جاتے تھے ایون تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ تو انہوں نے وہ کیا کیا کرتے تھے، روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ واش روم جاتے وقت وہ اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے تاکہ زبان ہلے ہی نہ۔ تو ایسا ہوتا ہے واقعی میں، آپ خود فیل کریں گی۔ بعض وقت کوئی قاری کی قرآت اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ سورہ انہوں نے اتنے اچھے سے پڑھا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ سورہ آپ کی زبان پر بار بار وہی ورد جاری رہتا ہے اس سورے کا، اور اگر نہیں بھی جاری رہتا تو کوئی قرآن کا کوئی لفظ ایسا آپ کو پسند آتا آ جاتا ہے، وہ آپ کرتی رہتی ہیں، زبان اس سے رک ہی نہیں پاتی ہے، تو جس بات پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر وہ چھوٹ دی گئی کہ اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ لیکن جنبی کو قرآن پڑھنا منع کیا گیا ہے، حالت جنابت میں اگر کوئی ہوگا تو وہ قرآن نہیں پڑھے گا بھی نہیں اور پڑھائے گا بھی نہیں۔ اسی طرح سے پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں آپ کو بہت حیرت ہوں گی کہ بھلا یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی، لیکن جمہور علماء، آپ کوئی بھی فقہ لے لیجئے، ہر فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ہاں لیکن چھوا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے، جو الفاظ ہیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو کے۔ اس پر بھی تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، صرف امام مالک یہ کہتے ہیں کہ قرآن اگر پڑھنے والا اور پڑھانے والا یعنی اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے، تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی چھو لے، لیکن صرف اکیلے امام مالک یہ کہتے ہیں۔ باقی جمہور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور رائے ہے ان کی کہ قرآن کو چھوئیں گے، اگر اس کے ٹیکسٹ کو اگر آپ چھوئیں گے تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کو جو حفظ ہے یا قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں قرآن میں سے، یا آپ کے موبائل میں قرآن ہے یا آپ کے پاس قرآن مصحف ہے اور آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہی ہیں، صرف جلد پکڑی ہوئی ہیں آپ اور قرآن پڑھ رہی ہیں، تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، لیکن ٹیکسٹ کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس میں بھی امام مالک نے چھوٹ دی ہے کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور یا آپ اگر ٹیچر ہیں تو اس صورت میں بغیر وضو کے آپ چھو بھی سکتے ہیں، لیکن باقی دوسرے تمام علماء کرام کا جو مسئلے کا حل انہوں نے بتایا یا رائے انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا لازماً ضروری ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤن القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا رواہ الترمذی ھذا حدیث صحیح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہاں لیکن اگر جیسے پیچھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہر حال میں ذکر کرتے تھے، لیکن واضح طور پہ وہاں قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ اب ذکر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اذکار بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی تعریف، تحمید، تحلیل، تکبیر بھی ہو سکتی ہے، صبح شام کے اذکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے پھر یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شام کے اذکار کرنا بھول جائے، سوتے وقت کی دعائیں پڑھنا بھول جائے، تو وہ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب غسل فوجہ وتوضأ للصلاة رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفتی النبی فقال هل ينام احدنا وهو جنب قال نعم ليتودى ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواه مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایون اگر کسی کا روزہ، اگر آنکھ اس کی دیر سے کھلی سے روزہ رکھنا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر حالت جنابت میں صبح کی ہے تو پھر اب تم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح آپ نے کی ہے اور آپ حالت جنابت میں تھے، آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، تو اس صورت میں بھی آپ کیا کریں گے کہ آپ اگر سحری کرنے کا ٹائم ہے تھوڑا سا، تو آپ جلدی جلدی سحری کر لیں گے اور اذان ہونے کے بعد آپ نہا لیں گے، غسل کر لیں گے۔ اور اگر آپ کی آنکھ اور بھی زیادہ دیر سے کھلی کہ آپ کی نماز کا وقت بھی چلا گیا، سب چلا گیا، ہو سکتا ہے اتفاق سے فجر بھی نہ ہو سکے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا، انسان ہے، تو اس صورت میں آپ جس وقت اٹھیں گے اس وقت غسل کر لیں گے، اس وقت فجر کی نماز پڑھ لیں گے اور پھر آپ اپنا روزہ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حالت جنابت میں صبح کرنے سے روزہ نہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس ماء حتى یقوم بعد ذلك فیغتسل رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو دونوں طریقے درست ہیں۔ بعض اوقات جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ بغیر غسل کر لے سو جاؤ، بغیر غسل کر کے سو جاؤ لیکن وضو کر لو۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاتی ہیں کہ آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے اور آپ نے پانی کو چھوا تک نہ ہوتا اور سو جاتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے ہی آپ سو گئے تھے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ جنابت مدت مسح ختم کر دیتی ہے، یعنی مسح کہتے ہیں نا، جب آپ وضو کر کے آپ موزے پہن لیں گے، ساکس اگر آپ پہن لیں گے، تو اس کے بعد آپ اگر ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، کہیں باہر سفر کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو ایک رات اور ایک دن تک آپ اسی وضو کر کے پہنے گئے موزوں پر رہ سکتے ہیں۔ اب دوبارہ آپ کو ان 24 گھنٹوں میں موزے اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے وضو کے وقت، بلکہ آپ وضو کریں گے اور پیر دھونے کے لیے آپ صرف پیروں پر مسح کر لیں گے ان ساکس پر۔ لیکن اگر جنابت کی حالت پیش آ گئی تو جنابت مدت مسح ختم کر دیتی ہے، یعنی پھر آپ کو ہر حال میں ساکس اتار کر غسل کرنا پڑے گا، اب وہ مسح جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر حالت جنابت کی وجہ سے بتایا گیا کہ حالت جنابت مدت مسح کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے۔ اب یہ بھی بات سن کر ہو سکتا ہے آپ کو بہت حیرت ہو رہی ہو، آپ کہیں گے کہ ہائے اللہ، آج کون سی نئی نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں، کتنی عجیب باتیں بتا دی ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، غسل جنابت کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، پھر حالت جنابت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ صحیح دین ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، جو ہماری آسانی کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے پاسبلٹیز میں سے ہے یہ بات کہ ہو سکتا ہے کبھی بعض اوقات سچویشنز، حالات ایسے آ جائیں کہ آپ حالت جنابت میں تھے، اتفاق سے ہو سکتا ہے بجلی چلی گئی اور آپ کے اوپر کے ٹینک میں پانی نہیں تھا، اب آپ کیا کریں گے؟ کہیں باہر پانی بھی نہیں مل سکتا، ہو سکتا پڑوس میں بھی پانی نہ ہو، یا رات کا وقت ہو اور پانی نہ ہو، پانی آنا بند ہو گیا ہو، یا باہر کرفیو لگا ہو، یا پانی کے جو نل ہیں وہی کئی دن سے بند ہوں اور پانی آ ہی نہیں رہا ہو، تو کیا ایسی صورت میں آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ تو نہیں، نماز آپ کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. آپ کے لیے ایسے ذرائع دے دیے گئے ہیں کہ آپ ایسا کرو لیکن نماز ضرور پڑھو، نماز تم نہیں چھوڑ سکتے کسی حال میں. تو اگر جب ایسی کوئی سچویشن آ جائے، کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے، ایسی کوئی حالت آ جائیں کہ جمعہ کا دن ہے، پانی بند ہو گیا ہے، یا کرفیو لگ گیا ہے، یا کئی دن سے پانی ہی نہیں آ رہا ہے نلوں میں، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ تیمم کر لیں گے. اگر آپ حالت جنابت میں بھی تھے تو وہ تیمم غسل کے قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، اور آگے ہم واقعات پڑھیں گے. جب تیمم کا چیپٹر آئے گا اس چیپٹر میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا اور آپ نے اس کی پرمیشن ان کو دی. تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو ہم زیادہ کوئی علامہ نہیں ہو سکتے، نہ ہم عالم ہو سکتے ہیں، نہ وہ حکمت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور سناتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی تھی، دراصل بعض علماء کرام اور امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حکمت دراصل احادیث ہیں. جو احادیث پر ہم عمل کرتے ہیں نا، دراصل یہی وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی تھی. اور کسی نے سوال بھی کیا تھا امام بخاری سے کہ حکمت کیسے آئے گی، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ جو جتنا زیادہ سنت پر عمل کرے گا، جو جتنا زیادہ احادیث پر عمل کرے گا، جو سنت سے جتنا قریب ہوگا اتنی اس کو حکمت آتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری حکمت، یعنی آپ کے اندر حکمت بھری ہوئی تھی، آپ کی پوری زندگی حکمت سے لبریز تھی، اعتدال والی زندگی تھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ دانائی، وہ حکمت، وہ فہم، وہ ادراک، وہ اعتدال، مزاج کا اعتدال، وہ مزاج کی خوبصورتی، نرمی، دوسروں کے مزاج آشنائی ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہم سنت پر عمل کریں. آپ دیکھیں زندگی کتنی آسان اور سہل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سے دعا بھی کریں ساتھ میں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. ایسا نہ ہو کہ ہم، ہو سکتا ہے علم تو ہمیں بہت آ جائے، ہم فتوے دینے لگیں یا پھر ہم مسائل زبانی یاد کر لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ حلم بھی ضروری ہے. صرف علم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا. کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیے گا وہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے سورہ اعراف میں اس کا، کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو ہماری آیات کے ذریعے سے اس کو ہم بلندی عطا کر سکتے تھے، وہ بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، تو شیطان اس پر مسلط کر دیا گیا، پھر وہ شیطان کا ساتھی بن گیا. تو علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہماری صحیح رہنمائی فرما، ہماری مدد فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.